الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال جل وعلا وقل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے دعایات تلاوت کی ہیں اور ایک آیت چوتھے رکوع سے. اللہ تعالی نے انسان کو زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا کیا لیکن کچھ وقت کے لیے اسے جنت میں رکھ. یہ وقت اصل میں اسے آگاہ کرنے کا تھا، آگاہی کے لیے تھا کہ تمہاری تخلیق میں ذوف کیا ہے، اسے معلوم ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اپنی زندگی میں ان کوتاہیوں کو کور کر کے اپنا مقصد حیات پورا کر سکے. چنانچہ وہاں سب جب وہ ان سے نسیان ہوا، قرآن مجید یہی قرار دیتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے ایک وعدہ لیا تھا، اس پہ ذمہ داری ڈالی تھی، وہ بھول گیا، بھول تاری ہو گئی اور ہم نے اس میں عزیمت نہیں پائی. تو جب اللہ تعالی نے بھیجا ہے پھر زمین پر تو فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب چلے جاؤ یہاں سے سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہ دیکھو شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی مستقل ہے، یہ ایک وقت کے لیے نہیں، مستقل. اور تمہیں ہم زمین میں کس حیثیت میں بھیج رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ زمین تمہارا دیش نہیں ہے، ہم وہاں تمہیں جگہ دے رہے ہیں بسنے کے لیے اور سامان دے رہے ہیں ایک وقت معین تک، وہاں تمہیں مستقل نہیں رہنا، وہ تمہارا دیش نہیں. یہ ہے جو ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، پہلے دن سے ہی یہ طے، یہاں ایک وقت معین تک کے لیے رہائش ہے اور وقت معین تک کے لیے یہ اسباب ہیں، اس میں زندگی گزار، یہ مستقل نہیں. میں اسے ایک تمثیل سے سمجھا دیتا ہوں، اچھی طرح بات واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے اسے کتنے ہیں ہمارے ہاں جن کا یہ خواہش ہے کہ ہمیں سعودی عرب کا ویزا مل جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دیر کا ویزا ملتا ہے، وہ ویزا وقت معین تک کے لیے ملتا ہے، مستقل نہیں ملتا. سال کا مل جائے، دس سال کا مل جائے، بیس سال کا مل جائے، پچاس سال کا مل جائے، ہوتے ہوتے لیکن وقت معین تک کے لیے بھیجنا. اور ویزا لے کر جانے والا معلوم ہے کرتا کیا ہے, وہاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا, پارٹ ٹائم مل جائے وہ بھی کرے گا, اوور ٹائم بھی لگا رہا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر لوں, لیکن کم سے کم میں گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں دیکھ آیا ہوں اور مانتے بھی ہیں جانے والے, آٹھ آٹھ دس دس آدمی ایک کمرے میں بیٹھے, باری باری ڈیوٹی ہو رہی ہے, باری باری آرام ہو رہا ہے, کھانا کٹھا پک رہا ہے, کم سے کم خرچہ ہو جائے. تو آخر اپنی کمائی کا کرتا کیا ہے بھائی؟ کماتا بہت ہے, کم سے کم میں گزارا کرتا ہے, تو جو کمایا ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ اسے پیچھے بھیج. کیوں؟ اسے یقین ہے یہ میرا دیش نہیں ہے, میں یہاں وقت معین تک کے لیے آیا ہوں, رہنا مجھے جا کر پاکستان میں, وہ میرا یہ یقین اسے مجبور کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما کے کم سے کم میں گزارا کر کے وہاں بھیجو. یہاں کہتا ہے پلاٹ لے لو, یہاں کہتا ہے مکان بنا لو, یہاں کہتا ہے کارخانہ لگا لو, حالانکہ کھپ وہاں رہا ہے, دن رات وہاں ایک کیا ہوا ہے, پاؤں وہاں نہیں پسارتا, وہاں ساشے نہیں حاصل کرتا. کیوں؟ پتا ہے یہ میرا دیش نہیں ہے. یہ ہے وہ زندگی کا وہ یہ وقفہ جو اللہ فرما رہے ہیں, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, ہم نے تمہیں یہاں ویزے دے کر بھیجا اور وقت معین تک, اس لیے بھیجا ہے زیادہ سے زیادہ کما کے کم سے کم میں گزارا کر کے وہاں بھیج لو, یہاں مستقر رہنا. کیوں؟ یہ تمہارا دیش نہیں ہے, ہم نے وقت معیت تک لیے یہاں تمہیں بھیجا, مستقل نہیں بھیجا. یہ ہے اس وقفے کی حقیقت کے جو ہمیں ملا, کیونکہ وقفہ یہی ہے کمائی کے لیے, یہی وقت ہے سب سے اہم ترین وقت, اسے لگا لیا کما لیا تو ٹھیک ہے, وگرنا یہ وقفہ ختم ہونے کے بعد تو جزا اور سزا شروع ہو جائے گی, کمائی کا وقت ختم. اور اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر بھول جائے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, وہاں کمائے, وہیں کھانا شروع کر دے, وہیں اپنی خواہشیں پوری کرنی شروع کر دے, وہاں پاؤں پسارے اور پیچھے کچھ نہ بھیجے, تو جب وقفہ ختم ہوگا, ویزا ختم ہوگا, تو کیا ہوگا؟ وہ کان سے پکڑ کے نکال دیں گے اور یہاں کوئی ایئرپورٹ پہ لینے جائے گا؟ کوئی نہیں جائے. یہ ہے حقیقت جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جو بھول گیا اور اسے ہی اپنا دیش سمجھ لیا اور یہی کمائی کرتا رہا, تو جب یہ وقفہ ختم ہوگا, اگر آگے کچھ نہیں بھیجا, تو پہلے آسمان سے نیچے پٹخ دیا جائے گا, دفع ہو جاؤ, تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں. اور جس نے یاد رکھا ہو, پیچھے بھیجا ہو, یہاں مکان بنا ہو, یہاں کارخانہ لگا ہو, تو ویزا ختم ہونے پہ کیسے جاتے ہیں لینے؟ ہار پہنا کے لاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی سنبھالو, یہ تمہاری کمائی ہے, تمہارا بھیجا ہوا تھا. یہی حال ہوگا وہاں پر. یہ ہے جسے قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے سورہ کاف کے آخر میں, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو آگاہ نہ کریں, اپنی کمائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ کمائی بڑی کی ہوگی, اس دن آتے کر دیا ہوگا, لیکن جو کچھ کمایا ہے اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جس کی ساری بھاگ دوڑ گم ہو کر رہ گئی دنیا ہی کی زندگی، جو کچھ کمایا یہیں لگایا، یہیں بنایا. وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، اور اوپر سے بدبخت خیال کر رہا ہے میری زندگی بڑی کامیاب. یہی ہے نا آج ہمارے معیار، اسی کی بنیاد پر ہم نے اپنی کامیابی اور ناکامی کو دیکھتے ہیں. کتنے پلاٹ لے لیے ہیں، کتنے پلازے بنا لیے ہیں، کتنے مکان ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ گاٹے میں رہنے والا. کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. اس نے کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا. تو قرآن تو یہ حقیقت بیان کرتا ہے زندگی کے بارے میں، اس نے اس پہ کبھی کان ہی نہیں دھرے اور بول گیا کہ اس کے سامنے جانا ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کی ساری کمائی ہبت گئی، ضائع گئی، کیونکہ یہی رہ جائے گی، ساتھ نہیں جائے. پیچھے والے گلچھڑے اڑائیں گے اور حساب اسے دینا ہوگا، پیشی اس کی ہوگی. اور جن کی محبت میں پڑھ کر جو خواہش نفس کے تحت کیا ہے وہ اس دن پوچھیں گے بھی نہیں، جن کو اپنا سمجھ رہا تھا. کیوں؟ اس دن تو ہر شخص کو فردن فردن اللہ کے سامنے پیش کرو، کوئی دوسرے کی جگہ پیش نہیں ہو. فلاں نقیم الام یوم القیامت وزنا، تو ہم تو قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے. کیا کو لگانا؟ ترازو تو لگایا جاتا ہے، کوئی 18-20 کا فرق ہو، 19-20 کا فرق ہو دیکھنے کے لیے، جہاں وہ کھاتا ہی کھا لی ہے تو وہاں ترازو کیا لگانا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھیجنا کیا ہے، یہ دنیا کا سامان کیا ہے اور آخرت کا کیا ہے. یہ ہے جو اللہ تعالی نے بالکل شروع ہی میں واضح کر دیا کہ ہم نے یہاں کس غرض کے لیے تمہیں بھیجا ہے، یہ تمہاری تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے اور ہمارا مطالبہ کیا ہے. وہ پورا کرو گے وہ آخرت کا سامان ہے، اگر نہیں کرو گے تو دنیا کا. تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں بندگی کر لو اپنے رب کی. یہ ہے اللہ کا مطالبہ اور یہ ہے وہ سرمایہ جو آگے بھیجنے والا. اور اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کا. اور یہ بندگی ہی وہ سرمایہ ہے جو آگے کو بھیجنے والا. یہ تقاضا اللہ تعالی کا انسان سے بندگی کا رب ہونے کے ناطے سے. اللہ خالق بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، لیکن بندگی کا تقاضا رب ہونے کے ناطے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے رب کہتے کسے ہیں. اور واقعی رب ہونے کے ناطے سے اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. جان لیجیے، عربی میں بنیادی طور پر رب مالک کو کہتے ہیں، اونر، لارڈ، آقا. عربوں میں عام استعمال تھا رب الدار، گھر کا مالک. انہیں معنوں میں قرآن مجید میں بار بار آیا ہے رب السماوات والارض، اللہ مالک ہے آسمان اور زمین. اور قرآن مجید میں واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک یمن کا گورنر تھا، وہ فوجیں لے کر آ گیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. جب اس نے پڑاؤ کیا وہاں پر آ کر مشعر حرام میں، تو اس کے فوجی عربوں کے اونٹ گیر لائے، ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے. جب انہیں پتا چلا تو وہ ابرہ کے پاس گئے، اس نے بڑے اعزاز سے بٹھایا، عرب کا سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے. میں نے سماج کرنے آیا ہو گیا کہ کیوں بھائی اسے گرانے آئے ہو. بٹھا کے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارے فوجی میرے اونٹ گیر رہے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو. اسے بڑی حیرت ہوئی، اچھا بیت اللہ کا متولی ہے، میں بیت اللہ گرانے ہوں، اسے اونٹوں کی پڑی ہوئی. ان پر وہ تاریخی جملہ ہے ان کا جو اس حقیقت کو بیان کر، اس نے کہا نا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ لینے آیا. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے. جہاں تک انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے اور اس کا مالک ہے، یہ یقین تھا. حضرت 360 بت رکھے ہوئے تھے لیکن جانتے تھے اچھی طرح. اس لیے آپ معلوم ہے قرآن مجید نے ان سے بندگی کا مطالبہ بھی اسی بنیاد پر کیا. اگلی ہی سورت ہے، سورہ فیل سے، لیلاف قریش، ایلاف رحلت الشتاء والصیف، فلیعبدوا رب ھذا البیت. اے قریش، تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے، تم جانتے ہو اس کا مالک کون ہے. کیوں کرنی چاہیے؟ الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. اس گھر کا مالک ہے جس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس گھر کا مالک ہے جس نے تمہیں حفاظت دے رکھی ہے، امن دے. اور آپ کو معلوم ہے یہ دونوں چیزیں قریش کو بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہوئی تھی، ورنہ بیت اللہ تو ایسی جگہ ہے جو وادی غیر ذی ذرع ہے، یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ الفاظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا ہے تو اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تیرے حکم سے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیے جا رہا ہوں جو وادی غیر ذی ذرع ہے، یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کی روزی کا بندوبست آپ کو کرنا ہے. تو اللہ نے بیت اللہ کو ذریعہ بنایا ان کی روزی کا، اور تو کوئی سورس نہیں تھی، وہ تھی سورس جسے بنایا. اور آپ کو معلوم ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو عربوں کا حال کیا تھا؟ قبائلی زندگی تھی، ہر قبیلہ اپنا سردار، اپنی اپنی جو کا مالک، اپنے اپنے علاقے کا سردار، اور وہ کسی قافلے کو گزرنے نہیں دیتے تھے اپنے علاقے سے، سب تک کے ٹیکس نہ لے لیں. اور چھوٹا موٹا قافلہ تو ویسے ہی لوٹ لیتے تھے، گھات کری کرتے تھے. لیکن قریش کو نہ کوئی ٹیکس دینا پڑتا تھا، نہ ان کے قافلے پر کبھی کوئی غارت گری ہوتی تھی. کیوں؟ بیت اللہ کے متولی ہونے، انہیں یہ حفاظت ملی ہوئی تھی، اس لیے ساری تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. ادھر یمن سے مال اٹھاتے تھے بحر عرب سے، اور جا کر بحر قلزم تک جو ہے پہنچاتے تھے، عرب کے متوبل ترین آدمی. اسی بنیاد پر قرآن میں جو کہتا ہے تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے جس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، جس نے تمہیں حفاظت دے رکھی ہے، اور تم جانتے بھی ہو. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی کسی چیز کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے پرورش کا سامان مہیا کرے، اس کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کا بندوبست، اور اس کے عوض میں اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. یہ اس کا حق بن. اس لیے قرآن مجید نے یہ یقین پیدا کیا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں یقین آ جائے روزی رساں وہ ہے، محافظ وہ ہے. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ جسے بھی اس حیثیت میں مانتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا. یاد ہے کہ اللہ سے کوئی عہد کر کے آئے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید نے بڑی شد و مد سے ذکر کیا اس کا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کو اپنے سامنے پیش کیا، جو بھی آدم کی نسل میں آنے والے تھے، یعنی ارواح انسانی. آپ کو معلوم ہے ارواح انسانی سب سے پہلی تخلیق ہے اللہ، اور بیک وقت پیدا کی گئی. فرشتے بھی بعد کی تخلیق. یہ عالم امر کی ہیں دونوں، جہاں ٹائم نہیں لگتا. فرمایا جاتا ہے ہو جا، ہو جاتا. اس کے بعد عالم خلق شروع ہوا ہے، جنوں سے، پھر یہ حیوانات سے، اور اس میں آخری تخلیق ہے یہ جسد خاک کی، یہ آخری تخلیق. تو اللہ نے سب کو اپنے سامنے پیش کر کے پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے اقرار کیا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اور آپ کو معلوم ہے گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو شعور کے ساتھ دی جائے، سمجھ کر دی جائے. تو ہم نے پورے شعور کے ساتھ اس کا اقرار کیا. آپ کے دل میں آیا ہوگا، ہمیں تو یاد نہیں کب کیا ہے. یہ یاد رکھنے والا عہد نہیں ہے، اس کو آپ کی روح میں سمو دیا گیا ہے، آپ کی فطرت بنا دیا گیا ہے، اور یہ فطرت بدلتی نہیں. جسے بھی رب مانتا ہے اس کی لازمن بندگی کرتا ہے. اچھا، قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اے ہمارے رسول اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، یکسو ہو کر اس دین پر، اس اطاعت پر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر انسانی فطرت کو پیدا کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ فطرت نہیں بدلتی، یہاں پر آ کر رب بدل. پھر جس کو بھی رب مانتا ہے، جس کو بھی اپنا مالک سمجھتا ہے، روزی رساں سمجھتا ہے، محافظ سمجھتا ہے، یا زیادہ سادہ الفاظ میں جسے بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، لازمن اس کے در پہ جاتا ہے اور لازمن اس کی اطاعت قبول کرتا ہے. جس کی فطرت کرتا ہے، یوں ہی شعور کی زندگی کو پہنچتا ہے، ڈھونڈتا ہے اپنے آپ کو. جس پر بھی اس کا دل ٹھکتا ہے، یہ ہے میری ضرورتیں پوری کرنے والا، میرا حاجت روا، یہ ہے میرا بچانے والا، لازمن اس کے در پہ حاضر ہوتا. یہاں آ کر رب بدل لیتا. اللہ تعالی نے دو نشانیاں، تین اپنے رب ہونے کی وہ بتائی ہیں. کہ انسان کو یقین ہو جائے میرا رب اللہ. دنیا میں بڑے رب ہونے کے دعوے دار پیدا ہوئے، بہتوں نے دعوے کیے، لیکن کسی نے وہ دعویٰ نہیں کیا. اس لیے تاکہ یقین آ جائے انسان کو، نہیں میرا رب اللہ. کیوں؟ جب یہ یقین ہوگا بندگی اسی کی کرے. اگلی آیت میں فرمایا گیا، تم پہچانو اپنے رب کو، ہمارا مالک کون ہے؟ الذي جعل لكم الارض فراشا، جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھائی، وہ ہے تمہارا. اور ابھی تک کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بچھائی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بچھائی. پہلے انسان سے لے کر آج تک کہاں سے کھا رہے ہیں لوگ؟ روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی زمین سے. والسماء بنان، اور اس بلندی کو اس نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، حفاظت کا سامان ہے. آپ کو معلوم ہے زمین کے اوپر جو فضائی کرہ ہے یہ چھت کا کام دے رہا ہے، اس کی حفاظت کا سامان. آپ کو معلوم ہے نا کبھی وہ دوربینیں لگا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی، کبھی ڈرا دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اتنا بڑا صاحب ثاقب آ رہا ہے اور اتنی رفتار سے آ گیا، آ رہا ہے، جب ٹکرا گیا تباہی ہو جائے گی. لیکن کبھی ٹکرایا؟ نو. یوں ہی فضائی کرے میں داخل ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اسے اللہ نے چھت بنایا ہوا ہے حفاظت کا سامان، اس کو بچانے کے لیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ہے جو اس بلندی سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اس کے ذریعے اس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا. اور آپ کو معلوم ہے ساری حیات پانی سے ہے. جو کچھ بھی ہے، اور آپ جتنا پانی استعمال کریں سارا بارش کا پانی. یہ دریاؤ نہروں میں تو آ ہی رہا ہے نا، نیچے والا بھی پانی بارش کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بارش نہ ہو دو چار سال تو کنویں خشک ہو جاتے ہیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے. اور ہوتا رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ تجربے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کہتا ہے اسے پہچانو. اگر پہچانو گے پھر بندگی اسی کی کرو. اور قرآن مجید میں اس سے بھی واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے، اس کی روزی مالک ہے، اور یہ مالک کی ذمہ داری ہے. جتنی مخلوق ہے اس کے لیے سامان نشو و نما، اس کی زندگی کا سامان مہیا کرے، اس لیے اس کی ذمے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس لیے اپنی ساری مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے، کہاں کہاں ہیں اور کتنی دیر رہنا ہے اس کے علم. کیوں؟ اس نے اتنی دیر کے لیے وہاں وسائل مہیا کرنے ہیں اس کے لیے. اسے معلوم ہے کہیں پہاڑ کی کھو میں ہے، کہیں صحرا میں ہے، کہیں جنگل بیابان میں ہے، کہیں سمندر کی تہ میں ہے. اپنی ہر مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے، کیونکہ وہیں وسائل مہیا کرنے اس کی ذمہ دار. ہمیں بھی قرآن مجید بڑی بار بار خطاب کر کے فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، انسانوں کبھی اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہیں بندوبست کرنے والے، رزق ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. تم جب آئے تھے تو کون سی ضمانت لے کر آئے تھے کہ میں چلتا ہوں میرے لیے آ جائے گا اور تمہارے لیے ہو گیا، اگلوں کے لیے تمہیں پڑا ہو؟ تم بھی ناتوانی کی حالت میں آئے تھے. اس نے تمہارے لیے بھی اسباب مہیا کیا اور اگلوں کے لیے بھی وہ کرتا ہے. وہ جتنی مخلوق بڑھاتا ہے اتنے وسائل بھی بڑھاتا ہے اور پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس کی ذمہ. یہ تو ہمارا نظام غلط ہے کہ جس سے لوگ محروم رہ رہے ہیں اور جس سے جو ہے صحیح نہیں وہ تقسیم ہو رہی. وہ حق ربوبیت ہماری حکومتیں پورا نہیں کر رہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لازم کیا ہوا. جان لیجئے جو خلافت دی ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف خلافت وہ اس ربوبیت کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرے, اس کی ذمہ داری. وہ تو ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے, ظلم کا نظام جو ہے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہیوز اور ہیو ناٹ پیدا ہوئے. یہ تقسیم ساری جو ہے ظلم کی. مجھے یاد ہے بھائی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, بچپن میں کاشتکاری بھی کی ہے. 1960 میں مجھے یاد ہے جس کھیت میں گندم بونی ہوتی تھی 6 مہینے خالی رکھتے تھے تیار کرتے تھے گندم بونے کے, اور جس کی 15 من ایکڑ نکل آئے تو واہ واہ ہو جاتی تھی 15 من نکل آئے. آج ایک دن خالی نہیں چھوڑتے, ادھر سے فصل کاٹتے ہیں ادھر بو دیتے ہیں, اور آج ایوریج 45-50 من فی ایکڑ. اس نے جتنی مخلوق بڑھائی ہے اتنے وسائل بھی پیدا کیے. کیوں؟ یہ اس کی ذمہ داری. اور جان لیجئے اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہوا ہے یہاں, یہ کھپانے کے لیے دیا ہے, لگانے کے لیے دیا ہے, جمع کرنے کے لیے نہیں دیا. اسے بچا کے رکھو گے ضائع جائے گا. وقت دیا ہے نہیں استعمال کرو گے تو وقت تو نہیں رکے گا بھائی, اور آپ کے لیے گیا ضائع. وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, انہیں لگاؤ گے نہیں گیا. یہاں تک کہ ان آزار سے کام نہیں لوگے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ تقاضا ہے اللہ کا, لگا لو انہیں. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کھپاؤ جس پر بھی ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, اسے لگا لو, کمائی کر لو. یہی وقت ہے کمائی کرنے کا, اس کے بعد وقت نہیں ملے گا. لیکن پا لینا تمہارے اختیار میں نہیں. کیوں؟ یہ دنیا دار الجزا نہیں, یہ دار الامتحان. اور امتحان لینے والے کو پتا ہے میں کسے دے کر ازمانا ہے اور کسے نہ دے کر. کیوں؟ یہ ازمائش کی جگہ ہے, دار الجزا نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا, بار بار کہا گیا, ان رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ تمہارا مالک ہے, تمہارا رب ہے, جس کے لیے چاہتا ہے فراوانی کر دیتا روزی کی, جس سے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا. انہ کان بے عباد ہی خبیرم بصیرا, وہ اپنے بندوں سے خوب بصیرت رکھتا ہے, ان کے بارے میں خوب اسے معلوم ہے میں نے انہیں کیا دیکھا. کیوں؟ ازمانا ہے, ازمائش کرنی. ہاں وہ آخرت ہے دار الجزا, وہاں اچھی طرح جان لیجئے کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جو کسی نے کمایا ہوگا اب اس کا پورا پورا صلہ مل جائے, جو کمائی کی ہو. یہاں یہ رزق پا لینا, یہاں دنیا کی چیزیں پا لینا, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. محنت کرنی لازم, لیکن جی چاہے دیتا ہے, جی چاہے نہیں دیتا دے کر لے لیتا ہے. یہ سیلاب نے کیا کیا بھائی؟ زلزلہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ دنیا دار الجزا تو ظلم نہیں ہے کہ آپ کی کمائی ساری کی ساری جو ہے ختم کر دیے, تو یہ تو ظلم ہے. نہیں, یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ یہ دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان. وہ دار الجزا ہے, اس لیے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وفیت کل نفس ما عملت, پورا 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 دے دیا جائے گا جس کس نے کمایا ہوگا. وہو عالم بما یفعلون, اور وہ خوب جانتا ہے دینے والا کہ کیا کمایا. خوب آتا اس دن ہوگا لا ظلم اليوم, لوگو آج ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ اس دن بھی دھاندلی ہو جائے تو یہ پوری کائنات باطل ہو کے رہ جائے, پھر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. نہیں, اس دن ظلم نہیں, پورا پورا ظلم جو کمایا. قرآن مجید نے مثال دے کر سمجھائی ہے ہماری زندگی کی. اگرچہ شہروں میں واسطہ کم پڑتا ہے, دیہاتوں والوں کا پورا واسطہ ہے. وہ فطرت کے قریب ہے زندگی. سورہ یاسین میں ہے, اولم یرو, کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا, کبھی سوچا نہیں. میں یہاں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ قرآن مجید غور و فکر کے لیے رکھا ہوا ہے بھائی, سوچنے کے لیے نو. کیا کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ثواب کے لیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ یہی ہے, اتنی کی قدر ہے اس کی. ہاں, کسی کو پوچھ لو بھائی, بچوں کو قرآن پڑھایا, کہتا سب کو پڑھوا دیا ہے. کیا پڑھوایا ہے؟ ناظرہ. ناظرہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے بھائی؟ ثواب ملتا ہے, ہدایت تو نہیں ملتی. ہدایت اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو ملے گی نا. ہم نے اتنا ہی بندوبست اس کے لیے کیا ہوا ہے, باقی چیزیں سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور بہت ہیں. یہ بیچارہ ثواب کے لیے ہے, اور برا نہ مانی اب تو ثواب کے لیے نہیں, صرف اسادے ثواب کے لیے رہ گئے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس قرآن مجید میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے ہے, ایک بار بھی نہیں لکھا. اس کے تو ایک ایک صفحے پر لکھا ہے یہ زندوں کو ہدایت دینے آیا, جندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا. عجیب معاملہ ہے ہمارا, یہ تم کبھی ادھر سوچیں تو ہے نا, یہ کوئی لائق التفات ہو تو ہے نا. نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے آپ دعا کیا کرتے ہیں جی؟ سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا یہ ہے, وہ تو اقرار ہے نا. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے. اور اللہ نے اس دعا کی قبولیت میں یہ قرآن دیا. تمہیں ہدایت چاہیے, سیدھا راستہ چاہیے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ لو, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے حق وہی. اور کس لیے نازل کیا ہے؟ جس کے دل میں بھی دائیہ پیدا ہو گیا ہے مجھے ہدایت چاہیے, یہ اسے ہدایت دینے آیا ہے, اسے رہنمائی دینے آیا ہے زندگی گزارنے کی. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, اس کی نافرمانی چھوڑنی ہے. تو کیسے پتا چلے فرما برداری کس میں ہے اور نافرمانی کس میں ہے؟ یہ لو, یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے نازل کر دیا. یہ تمہیں بتا دے گا اللہ کی رضا کس میں ہے, اس کا غضب کس میں ہے, اس کا حکم کیا ہے, اس کی نہیں کی. یہ لو, لیکن پڑھتے اسے ہم ثواب کے لیے ہیں, دعا کر رہے ہیں ہدایت کی. اور سورہ یاسین کی بھی اس سے پہلی آیت یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن مبین کس لیے دیا ہے, یہ ذکر اور قرآن مبین کس لیے دیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ آپ آگاہ کر دیں انہیں جو زندہ. ہم نے زندوں کی آگاہی کے لیے سنا چکی. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور تاکہ نہ شکروں پر نہ ماننے والوں پر حجت قائم ہو جائے, ان کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے. فرمایا اولم گرو. یہ مت سمجھیے کہ صرف ثواب نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے، لیکن اس میں نہیں لکھا ہوا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے. یہ اس مالک ارض و سما کا کلام ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کا اتنا شرف ہے کہ اسے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا. آیا اس لیے نہیں، اس کی غرض و غایت یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو اس کی اضافی نیکی، اس کی برکت ہے کہ اسے ثواب بھی ملتا. آیا اس لیے نہیں، آیا ہدایت کے لیے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے پوری انسانیت کے لیے اسے ہدایت بنا کر بھیجا. یہ ہر شخص کے ذہنی لیول پر آ کر اسے ہدایت دیتا ہے، خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. آؤ تو صحیح اس کی طرف. کیوں؟ بینات من الھدی ہے، بالکل واضح ہدایت. والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی. میں اولم جراؤ کہ انہوں نے غور نہیں کبھی کیا. انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا ناما فہملا مالکون، ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور ان کی ملکیت میں دے دیے ہیں، انہوں نے ان کا مالک بنا دیا. کہ بھائی جس کے گھر میں بھی کوئی بکری ہو، مرغی ہو، گھوڑا ہو، گدا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اسے پوچھئے کس کی ہے، فوری دعویٰ کرے گا میری ہے، ہماری ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، ہم نے پیدا کر کے ان کو مالک بنا دیا، ان کی ملکیت میں دے دی. پورا اختیار رکھتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں؟ مالک ہے، پورا اختیار رکھتا ہے. تو بھائی جو مالک ہونے کا دعوے دار کر رہا ہے، اس کی غذا اور اس کے چارے کی فکر ہوتی ہے، اسے مہیا کرنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ نہیں؟ وہی بندوبست کرتا ہے، وہی دانہ دنکا لاتا ہے، وہی اس کی ارینجمنٹ کرتا ہے، اس کے پالنے کے سارے اسباب جو ہیں وہ مہیا کرتا ہے. کیوں؟ مالک ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری، اس لیے اسے فکر ہوتی ہے میں نے اسے کھلانا ہے. اس کی حفاظت کا بھی اسے فکر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، اسے گرمی نہ لگ جائے، اسے سردی نہ لگ جائے، بچاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مالک ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ دار. کیوں؟ یہ مالک پر ذمہ داری ہے، جس کا بھی مالک ہے اس کے لیے پرورش کا سامان بھی مہیا کرے، اس کی حفاظت کا بندوبست. اچھا بھائی، اسے کھلا پلا کر، اس کی سیوا کر کے کوئی اپنا بھی حق رکھتا ہے اس پہ کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے کھائی جا، اللہ اللہ خیر سر. نہیں، اپنا بھی حق رکھتا ہے. کیا حق رکھتا ہے؟ جس کے لیے میں پال رہا ہوں، جس کے لیے اس کی بندوبست کر رہا ہوں، وہ کام میری مرضی کے مطابق کرے، میری اطاعت میں رہ کر کرے، میری فرما برداری میں رہ کر کرے، اپنی مرضی سے نہ دوڑا پھرے. یہ حق رکھتا ہے. میں نے اسے کھلایا پلایا ہے، اس کی سیوا کیا، صبح جدھر کو میں چاہوں ادھر کو ریڑھی لے کر چلے، اپنی مرضی سے نہ دوڑا پھرے. میرا کہا مانے، میری اطاعت میں رہ کر کرے، یہ حق رکھتا. اس کا نام بندگی ہے، اسے بندگی کرتے. اور یہ ہر مالک کا حق جو اس کی بندگی کی، یہی حق وہ مالک ہم سے مانگتا. جن کے تمہیں مالک بنایا نا، جن ان سے جو تم حق رکھتے ہو، ہمارا حق ہے، وہی حق میرا بھی ہے. کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین پر نظر آ رہا ہے. یہ کن کے لیے ہے جی؟ انسانوں کے لیے، کسی اور کے لیے؟ کہتا ہے کھاؤ، پہنو، استعمال کرو، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اپنے لیے تم نہیں پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، اسے برتو، لیکن میری اطاعت میں رہ کر برتو، بس اتنا ہی، یہی مطالبہ ہے. میری حدود کے اندر رہ کر، میری فرما برداری میں رہ کر برتو، بس تمہارے لیے بھیج دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو تمہارا حق بنتا ہے وہ لو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے نہیں ڈالو. کیوں؟ جن کو دھوکہ دے رہے ہو، جن کا مال کھا رہے ہو، کس کی مخلوق ہے؟ اسی کی، جس کے تم دعوے دار ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ بھی اسی کے. ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو اس کے ساتھ کر رہے ہو جس کی وہ مخلوق ہے، جس کے تم بھی دعوے دار ہو کہ میں اس کا ہوں. بس یہ مطالبہ ہے بھی اس کا، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں. لیکن یہ پوری زندگی کی بندگی مانگتا، کیوں؟ مالک پوری زندگی کا ہے، اس لیے پوری زندگی کی بندگی مانگتا. اس میں شرک پسند نہیں کرتا، کسی کا ساجی پن نہ ہو، نہیں، پوری زندگی کی عطا کرتا. اس میں ساجی پن کیا ہوگا؟ کچھ اس کے حکم مانے جائیں، کچھ اپنی مرضی کی جائیں. یہ اس میں شرک ہے. قرآن مجید میں دو دفعہ فرمایا گیا، افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو ماننے کا دعوے دار بھی اور پھر اپنے ہوائے نفس کو، اپنی نفس کی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، اس کی بندگی کر رہا. کیا بندگی اس کی کر رہا ہے بھائی؟ اس کی نمازیں پڑھ رہا ہے یا اس کے روزے رکھ رہا ہے؟ نہیں، اس کا کہا مانتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہو. تو جب اس کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا معبود اس کا نفس ہے، اللہ نہیں ہے. اس نے اسے ساتھ اس کے شریک بنایا. یا ایسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کہنا کر لو، اور یہاں اس کی خواہشوں پہ زد پڑتی ہے، کہتا مجھے نہیں پتا کوئی ہے کہ نہیں، میری مانو. یہ ہے اصل معاملہ. اصل میں ہماری زندگیوں میں یہ دوئی کیوں ہے؟ سوچئے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ادھر رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر ملاوٹ فرمائی جا رہی ہے، ادھر حج پہ گیا ہوا ہے اور ادھر دھوکہ دہی کر رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے. کیوں؟ ہم نے عبادت کو عبادات بنا دیا، ہم نے نماز، روزہ، حج، زکات کو عبادت قرار دے دی. اس لیے جو بھی اللہ کو مانتا ہے اسی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسی کے لیے حج کرتا ہے، اسی کے لیے زکات دیتا ہے. لیکن باقی زندگی میں وہاں نہیں دیکھتا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی اطاعت میں سے وہاں خود متا بن بیٹھ، خود معبود بن بیٹھتا اور اپنی مرضی کرتا، نفس کی خواہش پوری کرتا. مسجد کے گیٹ سے باہر نکل کر کسی کو اپنا مالک نہیں مانتا، وہاں خود مختار بن جاتا ہے. یہ ہے جس سے یہ دوئی. وہ سمجھتا ہے نماز پڑھایا ہوں، اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب جو جی چاہے کرو. حج کرایا ہوں، پہلی صفائی ہو گئی ہے، ذرا نیچے رکھو رمبا. یہ ہے جس سے یہ دوئی آپ کے مالک. نہیں بھائی، وہ پوری زندگی کا مالک ہے اور پوری زندگی کی اطاعت چاہتا ہے. یہ عبادات تو تمہارے نفس کے تزکیے کا سامان ہے، تمہیں یاد دلانے کی ہے یہ ساری، کہ تمہیں یاد رہے تمہارا مالک اللہ ہے اور تم اس کے بندے ہو. مگر نہ میں پانچ کی سات پڑھوں آپ کو کیا، میں روزے پہ روزے رکھے جاؤں آپ کو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ نہیں، آپ کو تب پتا لگے گا اللہ کا ماننے والا یا نفس پرست ہے جب آپ سے واسطہ پڑے گا، آپ سے معاملہ ہوگا، آپ سے کوئی لین دین ہوگا، آپ کے ساتھ جو ہے اجتماعی زندگی میں، اس وقت پتا چلے گا یہ اللہ کو رازق سمجھتا ہے یا وسائل کو. حالانکہ روز قرآن نماز میں روز کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارا شکر اللہ کا ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اور وہاں پہ جا کر خود بن بیٹھتا ہے روزی دینے والا اور روزی کمانے والا کہ ذرائع کروں گا یہ نجائز تو ملے گی. مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے معنی بھی نہیں آتے. وہ بچپن میں سکھا دیے تھے مولوی صاحب نے بھی، رٹا دیے تھے، وہ ساری عمر وہی رٹا چل رہا ہے. کبھی توفیق نہیں ہوئی، میں روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ اس کا ہی ترجمہ میں پتہ لے لوں، اس کے ہی معنی میں دیکھ لوں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی سنا کیا کہہ رہا ہوں، کبھی اس کے بھی معنی جو ہے اس کا مفہوم سامنے ہو تو کبھی تو یاد آ جائے یہاں کیا کہہ رہا ہوں اور وہاں جا کر کیا کر، وہ بھی نہیں. اچھی طرح جان لیجئے وہ پوری زندگی کا مالک اور پوری زندگی کی بنتا، وغیرہ حال وہ ہوگا. بس میں ایک حدیث سنا کر جو ہے بات ختم کرتا ہوں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، ہم اس پس منظر میں نہیں اسے دیکھتے. یہ ان کا حال ہوگا جنہوں نے صرف نماز روزے ہی کو بندگی قرار دے. آپ نے ایک دفعہ پوچھا من المفلس، لوگوں تو مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس کے پاس دنیا کا سامان نہ ہو، جس کے پاس پیسہ دلا نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں؟ ہم بھی اسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی زکات کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. کیوں؟ وہ اسے ہی بندگی سمجھتا تھا، یہ بڑی پڑتا رہا اور باہر نکل کر نہیں دیکھا کہ یہاں بھی اللہ کی فرما برداری چاہیے، جہاں اس کی مخلوق کو دھوکے دیتا رہا ہے، ان پر ظلم کرتا. وہ آ جائیں گے سارے کلیم لے کر، اے اللہ تجھے اپنا رب ماننے والا، یہ تیرا بندہ، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مجھے یہ دھوکہ دیا ہے، میرا یہ مال کھایا ہے، یہ خون بہایا ہے. اللہ کہے گا اس کی نمازیں اسے دے دو، اس کے روزے اسے دے دو، اس کی زکات اسے دے دو، وہ ساری ختم ہو جائے گی اور کلیمنٹ ابھی باقی ہوں گے. کیوں؟ اس نظریہ کے تحت جو زندگی گزارتا ہے وہ بعض دفعہ بے نمازیوں سے بھی زیادہ ظلم اور دھوکے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے پہلے بخشے گئے اللہ اللہ خیر، اسے خوف نہیں رہتا. اب ان کے گناہ اس کی گٹھڑی میں ڈال کر، اس کے کھاتے میں ڈال کر، اس کی کمر پر لاد کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، سب کوئی کاتے ہوئے جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے صرف مجھے جو ہے مسجد کا ہی رب بنایا ہوا تھا، اللہ اللہ خیر صلاح، باہر پوری زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا تھا، اللہ میں تو پوری زندگی کا مالک ہوں. تو جان لیجئے یہ ہے مطالبہ اللہ کا، یہ ہے جو آگے بھیجنا ہے. مگر نہ سوچئے اگر بندگی نماز روزہ حج زکات ہی ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے تو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر تو ہر وقت نماز میں ہونا چاہیے بھائی، جب پیدا اس لیے کیا ہے تو ہر وقت روزے سے ہونا چاہیے پھر. نہیں، یہ عبادات ہیں، عبادت پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اور اگر اس فرما برداری پر رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی حدود کے اندر گزار رہے ہیں، آپ کا سونا بھی بندگی، آپ کا جاگنا بھی بندگی، آپ کا کھانا بھی بندگی، آپ کا کام کرنا بھی بندگی، یہ پھر پورا سرمایہ آخر کیوں؟ اس کی اطاعت میں رہ کر کریں، اس کی حدود میں رہ کر کریں. لیکن اگر اپنے نفس کے تحت کر رہے ہیں تو جو یہاں ظاہری طور پر اس کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے نفس کی اطاعت ہے، اس کی نہیں. اسے اچھا لگا تو کر لیا، اللہ کا حکم نہیں کر کے اس نے سمجھ کے کیا، اس نے سینکشن دیا تو کر لیا، اور یہاں نہیں دیتا وہاں نہیں کرتا. یہ ہے جو تقسیم کر رکھی ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میری بندگی نہیں کر رہا، اپنے نفس کی کر رہا، اور یہ سارے کا سارا دنیا کا سارا. یہ ہے بھائی معاملہ. اس لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے. مستقرم و متاؤن لاحین ہے، اصل وہی جگہ ہے، واپس جانے کے اصل دیش وہی ہے، اور وہ آپ کا بھیجا ہوا وہاں جائے گا، جو آپ نے کمایا وہی ملے گا. وہاں کسی کے باپ کی کوئی جاگیر نہیں، جو بھیجنا ہے وہی ملے گا، نہیں بھیجو گے نہیں ملے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یقین دے اس کتاب کی بنیاد پر، یہ حق لے کر آئے، اور اسے بھی پڑھنے کی توفیق دے. یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، ثواب کے لیے نہیں ہے. کوئی جواز نہیں ہوگا اس دن جب مانتے بھی ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کوئی جواز نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا جو ہم پیش کر سکیں. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جی؟ کیوں نہیں پڑھتے اسے سمجھ کر؟ وہ جی عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو انگریزی کس کی زبان ہے بھائی؟ ہماری ہے. اسے پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وہ کتنی محنت سے پڑھتے ہو؟ اللہ پوچھے گا نا، وہ تو سب سے پڑھ لی تھی، میری کتاب کے لیے وقت نہیں ملا. حالانکہ یہ دنیا کی آسان ترین کتاب. جان لیجیے کوئی عذر نہیں ہوگا وہاں پیش کرنے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے، اس پر یقین دے، اور اس زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ زندگی گزاریں. یہ مستقل ہمارا دیش نہیں ہے، دیش وہی ہے جہاں جانا، جہاں سے آئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك فتوب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.